ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کا سلام قبول کیجیے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر ہے صدائے جہاں کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ تو آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے آپ کیا ہمارے سننے والوں کو سنائیں گی، کچھ رپورٹوں کی تفصیل بتائیے گا۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف ہم کرواتے چلیں۔ پاکستان کو اس وقت سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور جس کے لیے پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اب دونوں کے درمیان کافی حد تک باتیں طے پا چکی ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض ملنے کی صورت میں معاشی صورتحال کیا ہوگی، اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اسی طرح چند روز قبل صوبہ پنجاب اسمبلی میں نیا بلدیاتی ایکٹ 2019 متعارف کروایا گیا ہے، جس کے لیے ضروری آئین سازی بھی ہو چکی ہے، اور نئے نظام کے حوالے سے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آج کے پروگرام میں آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اسی طرح میوزیم انسان کو تاریخ سے جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں رکھی گئی ثقافتی، مذہبی، سائنسی اور تاریخی اشیاء آپ کو ماضی کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سارے سرکاری میوزیم قائم ہیں، لیکن آج ہم آپ کو سوات میں قائم ایک نجی عجائب گھر میں لے کر جائیں گے۔ اس کا افتتاح چند روز قبل ہوا ہے، تو اس حوالے سے ایک زبردست رپورٹ آج پروگرام کا حصہ ہے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ اور رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ۔ وائس آف امریکہ بھی آج آپ کے لیے کچھ زبردستی رپورٹس لے کر آئے ہیں، اس کی تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں۔ تو بتائیے بہجت جی، کیا سنیں گے ہم آج آپ کی طرف سے؟
شکریہ نگہت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج پیش کی جانے والی رپورٹوں کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ 3 مئی کو پریس فریڈم کا عالمی دن منایا گیا تھا۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس موقع پر مختلف ایونٹس اور تقریبات کا اہتمام ہوا۔ پاکستان کو بھی صحافیوں کے لیے ایک مشکل جگہ خیال کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے لیے خصوصی مشیر ڈاکٹر فردوس عاشق آبان سے بات کی۔ اس انٹرویو سے ہم آپ کو کچھ اقتباسات سنوائیں گے۔ 2017 اگست سے میانمار میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کے مسائل اور بے گھر ہونے اور پھر بنگلہ دیش میں پناہ لینے کے بارے میں ہم مختلف رپورٹیں آپ کو سنواتے ہی آئے ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہنے والے ان پناہ گزینوں کو اب برساتی موسم میں کیا مسائل درپیش ہوں گے یا ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ 5ویں مرحلے میں ہونے والے انتخابات میں بھارت کا زیر کنٹرول کشمیر کا علاقہ بھی شامل رہا۔ بھارتی زیر کنٹرول علاقے میں صورتحال کیا رہی، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازعہ لگتا ہے اب معمول کی بات ہو چکی ہے۔ امریکہ، چین، دو سپر پاور کے درمیان اس تنازع رائے کے اثرات عام دنیا پر کس انداز میں مرتب ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا توقع کی جا سکتی ہے، ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ تو یہ تھی کچھ رپورٹیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج اس مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ اب ہم چلیں گے نگہت کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی اقتصادی ٹیم ہے کیا وہ معیشت کو سنبھال پائے گی۔ پاکستان کی حکومت نے ملک میں جاری اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے نئی اقتصادی ٹیم مرتب کر لی ہے، جس میں حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ، ڈاکٹر رضا باکر کو گورنر اسٹیٹ بینک اور شبر زیدی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو ان دنوں کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ بھی ہے، اس سے نکلنے کے لیے بھی کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے چیلنج ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں۔ تو عالمی مالیاتی بینک یعنی آئی ایم ایف کا مشن کے پاکستانی حکام کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات اختتام پذیر ہوئے، تو مزید تفصیلات اس کی ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے، نگہت کے پاس اس بارے میں مزید تفصیلات بہتر انداز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ پاکستان کی آپ نے بات کی اور کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ ہمارے بہت سارے سامعین جانتے بھی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے، جس سے نکلنے کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرض لینے کے حوالے سے مذاکرات بھی کیے ہیں، اور اب یہ مذاکرات کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کے مابین عملے کے سطح پر ہونے والے سمجھوتے کی تکمیل جمعے کو ہو چکی، جس میں دونوں فریقین 2 سال کے عرصے میں 700 ارب روپے کے ٹیکس میں دی گئی چھوٹ ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ دونوں اطراف نے مالی سال 2019 اور 2020 کے لیے 11 ارب ڈالر کے مالیاتی خلا کو پر کرنے کے لیے بات چیت کی۔ آئی ایم ایف سے ہونے والے سمجھوتے کے تحت حکومت مالی سال 2019-20 کے بجٹ میں مختلف مد میں دیے گئے ٹیکس استثناء کو ختم کرنے کا آغاز کرے گی، جو تقریباً 350 ارب روپے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فریقین نے اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کیا کہ پاکستان آئندہ بجٹ میں صارفین کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی سمجھوتا طے پایا کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کو خود مختار بنایا جائے گا، اور حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے والے مقبول فیصلوں کے لیے مداخلت کم سے کم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں فریقین نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ وزارت خزانہ کے عہدیدار کے مطابق آئی ایم ایف نے اس سے قبل اس بات پر زور دیا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خزارہ 4 سے 6 ارب ڈالر کے درمیان رہنا چاہیے، تاہم بعد میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آئندہ مالی سال میں مالی خزارہ 8 ارب ڈالر تک رہے گا۔ اس کے ساتھ آئی ایم ایف ٹیم نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید ٹیکس اقدامات اٹھائے جائیں۔ واضح ہے کہ عملے کے سطح پر ہونے والے معاہدے کی تکمیل کے بعد بجٹ تیار کرنے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بجٹ خسارے کو کم کرنا ہے، جو اخراجات میں کمی اور آمدنی میں اضافے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ مالی سال 2017-18 کے بجٹ میں مالی خسارہ مجموعی ملکی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 6.6% تھا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران یہ 7% سے تجاوز کر جائے گا۔ تو یہ کچھ ہم نے باتیں کی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی، اور کچھ جو معاملات سامنے آئے اس صورتحال کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ معاشی ماہرین آئی ایم ایف سے طے پانے والے معاہدے کی صورت میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
وفاقی کابینہ اور اہم اداروں کے سربراہوں کی تبدیلی کے بعد حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر معیشت اکرام ہوتی کا کہنا ہے کہ اب معاملات طے ہو چکے ہیں۔
اب معاملات طے ہو چکے ہیں، ان کو 8 ارب یا ڈالر یا آگے پیچھے کچھ رقم ملے گی، اس کے معاملات طے ہو چکے ہیں، شیڈول بھی طے ہو چکے ہیں، ری پیمنٹ کے ٹرانچ بھی طے ہوئی ہے، یعنی قسط کتنی ہوگی، ریٹس کس طرح بڑھیں گے، سب کچھ طے ہو گیا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اور اس دوران جو ٹیم تھی جو مذاکرات کر رہی تھی، وہ ٹیم انہوں نے اب لا کے تو بٹھا دی ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بنے ہیں، یہ باقاعدہ ان کی خدمات لی گئی تھی اور انہوں نے طے کیا ہے۔ اب ایک ایف بی آر کا جو چیئرمین باہر سے لائے ہیں، وہ اس کے حوالے کیا گیا ہے، انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے کہ جو آئی ایم ایف کہتا ہے میں کروں گا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر ڈاکٹر قیصر بنگالی اس تازہ پیش رفت پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی ہے، چونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی ہے، فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک گورنر، تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ جو بین الاقوامی مالی ادارے ہیں ان کا عوام سے کوئی نواسطہ ہے نہ لگاؤ ہے، وہ صرف اپنے مفادات اور اپنے منافع کو بڑھانے کا ایجنڈا رکھتے ہیں، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے لیے منفی ہی ہوگا۔
اکرام ہوتی کے بقول اس تازہ پیش رفت کے بعد عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
آپ یہ دیکھیے کہ گریس اور ایجپٹ، یہ دنیا کے آئی ایم ایف کے میرے خیال ہے کہ ورسٹ ایگزامپل میں، گریس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے پھر آئی ایم ایف کا پیکج لیا، اب وہ بھی کام نہیں کر رہا، اب ان کو مزید پیکجز لینے پڑ رہے ہیں۔ مصر انہوں نے تو لیا لیکن وہ جو پیکج ضروریات تھیں وہ پوری نہیں کی۔ یہ تو ایک وٹامن کی طرح ہے نا، کہ آپ نے اگر اس نے کہا ہے کہ 13 گولیاں آپ نے ایک ہفتے میں لینی ہے اور اس ٹائم پہ لینی ہے، تو وہ آپ نے لینی ہے، اس کا ایک پروسیس شیڈول ہوتا ہے، وہ اگر آپ نے فلفل نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ریکوری نہیں کر سکتے۔ پاکستان تو ویسے بھی چونکہ سارے فیلڈ اکانومی کی جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں، تو ریکوری نہیں کر سکتی، لہٰذا مہنگائی بڑھتی جائے گی۔
اکرام ہوتی بیرونی قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے مالی بجٹ کم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں،
ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنا بجٹ ادا کر دیں۔ آپ اس وقت اگلا بجٹ آپ کو 6000 ارب سے زیادہ کا بنانے چلے، آپ اسے 3000 روپے کا بنائیں۔ جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، ان کو کہیں کہ بس پیسے نہیں ہیں، بات ختم۔ آپ اگر 3000 ارب روپے کا بجٹ بنا لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو 3000 ارب روپے سے زیادہ کی محصولات ضرورت نہیں ہے۔ فیڈرل 4000 ارب کا ٹارگیٹ آپ عبور کر چکے ہیں، آپ 3000 کے اندر رہیں گے، آپ کی سورس اور آپ کا بجٹ ایک ہی ہو جائیں گے. جب ایک ہو جائیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی, یعنی کہ مزید نہیں بڑھے گی, اور سپلائیز کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی. جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں ٹیکس اتھارٹیز سے, ان کو بھی قرار آ جائے گا, لوگ انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور پاکستان میں کچھ ترقی کے اور کچھ مہنگائی سے خلاصی کے کچھ راستے کھلیں گے.
اس کے برعکس ڈاکٹر قیصر بنگالی, ملک کو اس وقت درپیش معاشی چیلنجز کے حل کے لیے دفاع سمیت غیر ترقیاتی بجٹ کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں.
40 سال سے ہم معیشت کو بگاڑ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کئی محاذ پر ریفارمز کی ضرورت ہے. دو گیپس ہیں, ایک تو روپے کا گیپ ہے جو حکومت کے اخراجات اور ریونیو میں گیپ ہے, دوسرا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ ہے. ہمیں امپورٹ کم کرنا پڑے گا, جتنے غیر ضروری کنزیومر امپورٹس ہیں اس پہ بین لگایا جائے. اس وقت آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی, یہاں تک کہ کتے اور بلی کے کھانے بھی امپورٹڈ ملتے ہیں سپر مارکیٹ میں, اس کا ایک سیکشن الگ بنا ہوتا ہے. روپی گیپ ہے, اس میں گورنمنٹ کے غیر ضروری اخراجات جو ہے, جس میں دفاع بھی شامل ہے, اس میں کم سے کم 20% کمی کرنی پڑے گی فوری طور پہ.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ چین اس اتفاق رائے سے پیچھے ہٹ گیا ہے جو اس نے باہمی تجارت پر جاری مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ کیا. امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے چین پر امریکہ کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ اگر باہمی تجارت پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نہ ہوئی تو اس کا خمیازہ چین کو بھگتنا پڑے گا. صدر کے اس خطاب سے پہلے امریکہ کے نمائندہ تجارت کے دفتر کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ چین سے امریکہ درآمد کی جانے والی $200 ارب مالیت کی اشیاء پر نافذ 10% اضافی ٹیکس جمعے کی شب 12 بجے سے 25% کر دیا جائے گا. محصولات میں یہ اضافہ عین ایسے وقت پر ہوگا جب چین کے نائب وزیر اعظم لی ہی تجارتی معاملات پر بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچیں گے. اس سے پہلے چین بھی خبردار کر چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کی برآمدات پر محصولات میں اضافہ کیا تو وہ بھی جوابی اقدامات کرے گا. دنیا کی دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان جولائی 2018 سے تجارتی جنگ جاری ہے جو صدر ٹرمپ کے اس مطالبے سے شروع ہوئی تھی کہ چین اپنی معیشت میں ایسی اصلاحات کرے جس سے افریقی کمپنیوں کے حقوق دانش محفوظ بنانے اور چینی منڈیوں تک ان کی رسائی آسان بنانے میں مدد مل سکے. اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافی معاملات پر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن ایک دوسرے کی برآمدات پر عائد کی جانے والے ٹیرف کے سبب نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ عالمی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. محصولات میں اضافے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری اور کارڈو انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر سحر خان سے پروگرام جہاں رنگ میں بات کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اس وقت ہم آپ کو وہی سنوا رہے ہیں.
ڈاکٹر ظفر بخاری نے کہا کہ اگر ہم چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کا تجزیہ کریں تو جو چیز بہت واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا تجارتی خسارہ چین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ان کے الفاظ,
$400 بلین کا اتنا بڑا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تو اس کے اوپر نو ڈاؤٹ کہ اس میں امریکن کنزیومر کو اور امریکن بزنسز کو یہ تو فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جیسے کہ امریکن آٹو مینوفیکچررز نے بھی اپنے کمپوننٹس جو کہ ان کے چائنا سے مینوفیکچر ہو کے آتے ہیں یا اور دوسری چیزیں, وہاں پر یو ایس کنزیومر کو ایک پرائس کا جہاں ٹرانسفر ہوا ہے لوور لیول پہ, وہاں ایٹ دا سیم ٹائم امریکن کارپوریٹ سیکٹر کا پروفٹ بھی انکریز ہوا ہے اس سے. اچھا, اب اگر یہ امپوز کرتے ہیں تو اس کے مقابلے پہ چائنا نے بھی لاسٹ ایئر امپوز کیا تھا امریکن اسپیسیفکلی ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر خاص طور پہ, کیونکہ لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ امریکہ میں ایگریکلچر سیکٹر اٹسیلف سبسیڈائزڈ بائی دی یو ایس گورنمنٹ آلسو.
اس سوال کے جواب میں کہ جب محصولات میں اضافے پر چین کا رد عمل سامنے آئے گا تو کیا اس سے امریکہ میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا, انہوں نے کہا
امریکن کنزیومر اس کی پرائس تو پے کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ جیسے امریکن بہت سارے کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ واپس امریکہ میں آنی شروع ہو جائے گی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز جو ہوئی ہے چائنا میں وہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چائنا میں بھی جو پرائسز تھے ان کی لیبر کے, وہ بھی چائنا کا جو کوالٹی آف لائف ہے اس کی وجہ سے وہ بھی پرائسز بڑھے ہیں ان کے ہاں بھی لیبر کے پرائسز کی وجہ سے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس سے امریکن بزنس سیکٹر جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پہ مینوفیکچرنگ میں اور کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ کے اندر ان کو یہاں پہ اپنا جابس بھی کریٹ ہوں گی, اور اس سے یہ ہے کہ امریکہ انسائڈ انکم جو ہے وہ اس سے بڑھے گی.
ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہے کہ 25% محصول لگانے کے باوجود بھی چینی درآمدات پر زیادہ اثر نہیں پڑا ہے. ادھر سحر خان نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا. ان کے الفاظ،
خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات یہ کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک اور جیسے ایونیو ہے ٹینشن کریٹ کرنے کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو میرے نظر میں کم از کم تجارت کا بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کے لیے چائنا جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اب جہاں تک یہ ٹیرف کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ جو ٹیرف انہوں نے پہلے بھی لگائے تھے چائنا کے اوپر وہ کوئی فائدہ مند رہے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ اب آپ سمجھے الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں، تو وہ اپنی بیس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کی طرف زیادہ سخت ہیں، تو اس وجہ سے وہ بار بار ٹیرف کا بات چیت کر رہے ہیں اور ٹیرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ تھی سحر خان. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پنجاب میں بلدیاتی نظام کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو پریس فریڈم کے حوالے سے بھی ایک زبردست رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے عالمی یوم صحافت کے موقع پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافتی آزادی پر قدغن نہیں، لیکن قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر میڈیا کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میڈیا ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ ہم اسے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روشن خیال، مثبت اور مستحکم پاکستان کا تاثر میڈیا کے کردار کے بغیر ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور ملک میں نظر نہ آنے والے دشمن کے خلاف جنگ کے باعث پاکستان کے میڈیا حالات کا موازنہ دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ان کے مطابق پاکستانی میڈیا کو مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں، لیکن یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستانی صحافی عدم تحفظ کا شکار ہیں. مشیر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے منفی تاثر کو زائل کرنا اور قومی مفادات کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا میں سنسنی خیز رپورٹنگ کو قومی مفاد، ملک کی سلامتی اور عوام کی رائے کے برعکس نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں میڈیا کی آزادی اور کردار کو تقویت ملنا چاہیے. میڈیا کے کردار کو مزید ذمہ دارانہ بنانے اور اس سلسلے میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے صحافیوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا. صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142 نمبر پر ہے. تو اسی تفصیل کے بعد آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو سے علی فرقان کی رپورٹ، جو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے انٹرویو پر مبنی ہے.
عالمی یوم صحافت کے موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہم اسے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں تاکہ مثبت، روشن خیال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان کا تاثر بیرون دنیا اجاگر ہو سکے، اور یہ کہ میڈیا کے کردار کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. صحافت سے منسلک افراد کی آزاد میڈیا کو فعال بنانے کے لیے جدوجہد اور قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ حکومت آزادی اظہار رائے اور جاننے کا حق کے بنیادی حقوق پر یقین رکھتی ہے اور اس سلسلے میں صحافیوں کے حقوق کی مکمل حمایت کرتی ہے.
رائٹ آف ایکسپریشن آف فریڈم اینڈ اسپیچ جو بنیادی فنڈامینٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا، اور اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے صحافی جو ہیں ان کا اور زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں میڈیا کی آزادی اور کردار کو تقویت دینی ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کردار کو مزید ذمہ دارانہ بنانے کے لیے پائے جانے والی خامیوں کو دور کرنا اور صلاحیت کار میں اضافہ لانا ہے.
آپ کا رول بڑا کلیدی، امپورٹنٹ اور ویری ویل ڈیفائنڈ تھا، اس کو اور زیادہ رسپانسیبل بنانے میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ کے اس رول کو اور زیادہ ڈیفائن اور اون کرنا ہے۔
مشیر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے منفی تاثر کو زائل کرنا اور قومی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق حکومت میڈیا کے کردار کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے، تاہم صحافتی اداروں کو قومی سلامتی اور ملکی مفاد میں پالیسی اپنانے پر مائل کریں گے۔
ایک ہے آپ کا بیسک رائٹ جو اب حق ہے کہ آپ خبر چلائیں، ایک اس کے ساتھ جڑی آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں اوور آل گراؤنڈ پہ کیا نظر آئیں گے اور اس میں اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے، وہ 22 کروڑ عوام نے، آپ نے، ہم سب نے، تو وہ ایک ریسپانسیبل رول جو ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں اور پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں۔
فردوس آشکوان نے کہا کہ میڈیا میں سنسنی خیز رپورٹنگ کو قومی مفاد، ملکی سلامتی اور عوام کی رائے کے برعکس نہیں ہونا چاہیے، اگر بریکنگ نیوز کو ذمہ داری سے جوڑ دیں گے تو میڈیا کا کردار مزید مضبوط ہوگا۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میڈیا کے تحفظات سننے کو تیار ہے اور اگر میڈیا کے کردار کے حوالے سے عوام یا معاشرے میں اضطراب و بے چینی پائی جاتی ہے تو اسے ذمہ دارانہ کردار میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت داری ہی واحد راستہ ہے۔
میڈیا کے اندر جو ہماری سنسنی خیز رپورٹنگ ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کو اپنے قومی مفاد، قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں، اس کے بعد اس بریکنگ نیوز کی اپنی ایک ویلیو ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ جب جوڑ دیں گے، ایک ریسپانسیبل رول کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس سے ہم دونوں کا رول جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا۔
خیال رہے کہ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142 نمبر پر ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جناب، یہ بات ہوئی پاکستان میں صحافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آئیے اب کچھ سیاسی منظر نامے کی بات کریں۔ پاکستان میں سیاسی شعبے میں حسب معمول ہلچل جاری ہے اور حکومت اور حزب اختلاف تقریباً ہر مسئلے پر اختلاف کا شکار نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں صدارتی نظام کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں بھی اس سیاسی منظر نامے کا حصہ تھیں، جس کے جواب میں وفاقی حکومت نے سینٹ کو یقین دہانی کروائی کہ ملک میں ون جونیئر چیس صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا اور نہ ہی 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئی ایم ایف کے قرض سے جوہری پروگرام یا اقتصادی راہداری کے منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ میں تاخیر کے معاملے پر تحریک کی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ این ایف سی ایوارڈ دینا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے جسے بخوبی نبھایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تشویش کی بات ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں صوبوں اور وفاق کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے این ایف سی ایوارڈ نہیں لایا گیا۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت نے نویں این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے صوبوں سے نامزدگیاں مانگی ہیں، تاہم صوبوں کی جانب سے ممبر نامزد نہ کرنے کے باعث نئے این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل میں تاخیر ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرض کے حصول کے باعث پاکستان کے جوہری پروگرام اور پاک چین اقتصادی راہداری کو کوئی خطرہ نہیں اور یہ کہ ان پر قومی سطح پر اتفاق موجود ہے۔ تو جناب، سیاسی شعبے میں ایک اور پیش رفت، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، جنہیں گھر تفصیل بتائے گا۔
جی، بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی طرف سے نئے سرے سے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کا مسودہ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی نظام کے مسودے کی منظور ہوتے ہی اپوزیشن نے ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور نئے بلدیاتی نظام کو نامنظور قرار دیا۔ اپوزیشن نے ترامیم مسترد کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دی اور اجلاس کا واک آؤٹ کیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں میں مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے بنیادی طور پر دو مسودے تیار کیے گئے ہیں. پہلے مسودے کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 جبکہ دوسرے مسودے کو پنجاب ویلج پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل ایکٹ 2019 کا نام دیا گیا ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے سیکشن 2 کے مطابق موجودہ بلدیاتی حکومتیں نئے ایکٹ کے اسمبلی سے منظور ہوتے ہی از خود تحلیل ہو جائیں گی، جس کے بعد ایک سال کے اندر نئی حلقہ بندیاں کروا کر الیکشن کروایا جائے گا. ایکٹ کے نفاذ کے بعد حکومت 6 ماہ کے اندر اندر تمام شہری اور دیہی علاقوں کی حد بندی نئے سرے سے کرے گی. اسی حد بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری علاقوں کو 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے میٹروپولیٹن کارپوریشنز، میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی شہری علاقوں میں مقامی حکومتوں کے 4 بنیادی درجے ہوں گے، جن کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں گے. ایکٹ کے مطابق نئے نظام میں گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، ساہیوال، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور لاہور کے 2 اضلاع میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائی جائیں گی. یعنی صوبے میں کل 9 میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنے گی. مسودے کے مطابق مقامی حکومتوں کا دورانیہ 5 سال کا ہوگا. ماضی کے لگ بھگ تمام ماڈلوں میں دیہی آبادی کے لیے ضلع کونسلوں، جبکہ سابق صدر پرویز مشرف کے ماڈل میں ضلع حکومت کا تصور موجود تھا، نئے مجوزہ بلدیاتی نظام میں ضلع کونسلر یا ضلع حکومتیں موجود نہیں ہیں. تو یہ کچھ ہم نے تفصیلات آپ کو اس نئے ایکٹ کے حوالے سے بتائیں. مجوزہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مقامی حکومتوں کا پرانا نظام لپیٹ دیا گیا ہے. نئے نظام کے حوالے سے ضروری آئین سازی ہو چکی ہے اور 1 سال کے اندر انتخابات بھی ہو جائیں گے. شہری حقوق کے حوالے سے سرگرم مختار احمد قریشی کہتے ہیں کہ ایک غیر فعال اور غیر مؤثر بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے.
اگر تو وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اگلے 6-8 مہینے میں یہ سارے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس آ جاتا ہے، تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تھی، اس پہ ایک سبسٹینشل امپروومنٹ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے بڑی دیر لگائی تھی سسٹم لانے میں، اور جو سسٹم لے کر بھی آئے تھے اس پہ بہت سارے سوالات تھے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس پہ ان کو امپاور نہیں کیا گیا. پھر ان کو اوتھ ٹیکنگ اور آفس سنبھالنے میں بڑی دیر لگی، ان کو وسائل نہیں دیے گئے، تو وہ مطلب ایک ڈس فنکشنل سا سسٹم تھا اور بہت افیکٹو نہیں تھا.
پتنتر قیادی تنظیم کے سربراہ سرور باری پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کو انقلابی قدم قرار دیتے ہیں.
جو لوکل گورنمنٹ آئی 18ویں ترمیم کے بعد، صوبائی حکومتیں تو لانا نہیں چاہتی تھی، سپریم کورٹ نے بار بار فیصلہ کیا، ان کو پھر فائنلی پریشر کرنا پڑا، تب جا کر لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے وہ انہوں نے پاس کیے، اور جو پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ بظاہر تو لوکل گورنمنٹ نظر آئے لیکن ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس رہے. الیکٹڈ لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ صرف 50% تھی. اب جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہر لوکل کونسلر، چاہے وہ پنچایت کا ممبر ہے یعنی ویلج کونسل کا، چاہے وہ محلہ کونسل کا ممبر ہے، چاہے وہ تحصیل کونسل کا ممبر ہے، چاہے اس کا میئر ہے، اس کا ناظم ہے، ہر سطح پر جو جنرل ووٹرز ہیں، جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، ان کی رائے سے وہ الیکٹ ہوں گے.
سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیوں کو مقامی سطح پر قدم جمانے کا موقع ملے گا.
ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بھی فرقہ وارانہ مذہبی تنظیموں کو نہ صرف پروموٹ کیا بلکہ ان کو اپنی کولیشنز کا حصہ رکھا ہے، آج بھی ہے. اسی طرح برادریزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کے آئی پاکستان مسلم لیگ نواز، اسی طرح سندھ میں وہ ضیاء الحق والا ہی چربا تھا، اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی سوائے یہ کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں. برادریزم اس کی وجہ سے بہت اسٹرینتھن ہوا تھا، اور جو پولرائزیشن ہے فرقہ وارانہ اور برادری کی بیس پہ، فیکشنز کی بیس پر، وہ بڑی تھی. اب پولیٹیکل پارٹیز کو ہر کونسل کی سطح پر ایک پورا پینل دینا پڑے گا، ان کی لسٹ ہوگی اور وہ کلوز لسٹ ہوگی، یعنی کہ وہ اس میں چینج بھی کر سکیں گے، اور ووٹ بنیادی طور پر پڑیں گے جماعت کو. لوکل الیٹ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں ہوگی پارٹی کی. گراس روٹ لیول پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مضبوط ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں ان الیکشنز میں سول سوسائٹی کو بھی بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو کرپٹ عناصر ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا ہے پچھلے 50 سالوں میں، ان کو ہم کم از کم لوکل گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے وہ الیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو.
پنجاب میں پہلی دفعہ شہروں کے میئر اور تحصیل ناظم براہ راست منتخب ہوں گے اور اس حوالے سے متناسب نمائندگی کا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ ویلیج اور نیبرہڈ کونسلز کے انتخابات غیر پارٹی بنیادوں پر ہوں گے۔ صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا 30% مقامی حکومتوں کو منتقل ہوگا۔ مزید فنڈز کے لیے مقامی حکومتیں ٹیکس بھی لگا سکیں گی۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
بھارت میں قومی انتخابات میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں بنگال میں پوری قوت کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہی ہیں اور کلیدی سیاسی شخصیات میں لفظوں کی نوک جھونک بھی جاری ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بینرجی کی ایک ویڈیو گزشتہ دنوں سماجی رویوں کی ویب سائٹس پر وائرل ہو گئی تھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممتا بینرجی مغربی مدنا پور ضلع میں انتخابی مہم کے دوران اپنی گاڑی سے نکل کر غصے میں کچھ لوگوں کی طرف بڑھی جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کے رد عمل میں کہا کہ مغربی بنگال میں جے شری رام کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور عوامی جگہوں پر یہ نعرہ لگانا جرم ہے۔ ان الزامات کے جواب میں ممتا بینرجی نے کہا کہ جے شری رام کا نعرہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا نعرہ ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی انتخابی مہم کے دوران لوگوں کو یہ نعرہ لگانے پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ممتا بینرجی کی آل انڈیا ترنمول پارٹی ٹی ایم سی مغربی بنگال میں بھرپور انتخابی مہم چلاتی آئی ہے اور اس مہم میں خود نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ بھی ریلیوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، لیکن ممتا بینرجی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب 23 مئی کو انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو سخت شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ پانچویں مرحلے کے لیے پولنگ والے حلقوں میں بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش، مغربی بنگال اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر شامل ہے۔ اس مرحلے میں کل 674 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ اب تک کے چار مرحلوں کے انتخابات میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال بہتر رہی ہے، لیکن چند مقامات پر ہنگامہ آرائی اور دھاندلی کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ تو بھارت کے عام انتخابات کے پانچویں مرحلے میں 6 مئی کو جن 51 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں، جہاں بدھ اکثریتی لداخ میں رائے دہندگان نے پولنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے اننت ناگ میں ووٹروں نے مجموعی طور پر الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ اننت ناگ کے شوپیان ضلع میں 3% کے قریب اور پلوامہ ضلع میں 2% سے بھی کم رائے دہندگان نے ووٹ ڈالے۔ پولنگ کے دوران تشدد کے اکا دکا واقعات بھی پیش آئے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ تیار کی ہے رپورٹ یوسف جمیل نے سری نگر سے، تو انہی کی رپورٹ اس وقت ہم اپنے سننے والوں کو سنوا بھی رہے ہیں۔
بھارت میں عام انتخابات کے پانچویں مرحلے میں پیر کو 7 ریاستوں کے جن 91 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں۔ لداخ میں جہاں ضلع لیہ میں بودھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت آباد ہے اور کرگل ضلع میں کل آبادی کا تقریباً 80% حصہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، معتدل سے بھاری پولنگ ہوئی۔ تاہم مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے اننت ناگ انتخابی حلقے کے باقی ماندہ اضلاع پلوامہ اور شوپیان میں رائے دہندگان کی اکثریت نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ان دونوں اضلاع کے اکثر پولنگ بوتھ صبح ہی سے سنسان نظر آ رہے تھے۔ سہ پہر 3 بجے تک، جب پولنگ کے اوقات میں صرف 1 گھنٹہ بچ گیا تھا، شوپیان ضلع میں 3% کے قریب اور پلوامہ ضلع میں 2% سے بھی کم رائے دہندگان نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ اننت ناگ کا پارلیمانی حلقہ 4 اضلاع اننت ناگ، کلگام، شوپیان اور پلوامہ پر مشتمل ہے۔ اس انتخابی حلقے میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر الیکشن 3 مراحل میں کرایا گیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی جدید انتخابی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اننت ناگ اور کلگام اضلاع میں بالترتیب عام انتخابات کے 3rd اور 4th مرحلے میں پولنگ کرائی گئی تھی۔ پیر کو شوپیان اور پلوامہ میں کم سے کم 3 پولنگ مراکز پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے دستی اور پیٹرول بموں کے حملے کیے، تاہم ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک آدھ جگہ مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ ان جماعتوں کا موقف ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والا کوئی بھی انتخابی عمل کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے حق خود ارادیت یا رائے شماری کے وعدے کا نیامل بدل نہیں ہو سکتا۔ وادی کشمیر کے تین انتخابی حلقوں میں ووٹروں کی بھاری اکثریت کی طرف سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے باوجود عہدیداروں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ انتخابات کے دوران مجموعی طور پر امن رہا۔ ریاست کی سابق وزیراعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس سے پہلے سری نگر میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ بھارتی زیر انتظام کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے دوران عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز معطل کرے۔ انہوں نے کہا تھا،
گورنمنٹ آف انڈیا کو اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے ہماری، اور لوگ پہلے ہی مشکلوں میں پھنسے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہمارے لیے، لوگ جو ہیں دن رات عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میری گزارش ہوگی ان سے کہ جس طرح پچھلے سال رمضان میں ایک سیز فائر ہوا تھا، جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک سہولت دینے کا، کریک ڈاؤنز بند ہونے چاہیے، سرچ آپریشنز بند ہونے چاہیے، آپریشنز بند ہونے چاہیے، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کم سے کم یہ ایک مہینہ وہ رمضان کا آرام سے گزارے۔
تاہم بھارتی وزارت داخلہ نے عندیہ دیا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کے دوران ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشنز جاری رہیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں نگت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج نگت آپ کو ایک بڑی میں دلچسپ پر سنا رہی ہوں، پہلے اپنے سننے والوں کو اور آپ کو بھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا، جیسا کہ ہم نے آج اپنے پروگرام کے شروع میں بھی اسی سے آغاز کیا، اور اس سال روزے کا دورانیہ دنیا کے مختلف علاقوں میں 11 سے 21 گھنٹے کے درمیان ہے۔ روس کے شہر مرمنسک میں آباد مسلمان 20 گھنٹے 45 منٹ کے بعد سب سے طویل دورانیہ کا روزہ افطار کریں گے۔ سویڈن میں روزہ 19 گھنٹے 43 منٹ اور آئس لینڈ میں 19 گھنٹے 26 منٹ طویل ہوا۔ دنیا میں سب سے کم دورانیہ کا روزہ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائن میں 11 گھنٹے کا، برازیل میں روزے کا دورانیہ 12 گھنٹے 28 منٹ جبکہ چلی میں 12 گھنٹے 4 منٹ ہوگا۔ امریکہ میں روزے کا دورانیہ 15 گھنٹے 38 منٹ، کینیڈا میں 15 گھنٹے 58 منٹ، اٹلی میں 15 گھنٹے 55 منٹ، یونان میں 15 گھنٹے 48 منٹ، جرمنی میں 17 گھنٹے 54 منٹ، برطانیہ میں 17 گھنٹے 51 منٹ اور ناروے میں 18 گھنٹے 43 منٹ ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن تھوڑے بڑھتے یا کم ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دورانیہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مشرق وسطی میں آباد مسلمان 14 گھنٹے سے زیادہ دورانیہ کا روزہ رکھیں گے، دبئی میں 14 گھنٹے 39 منٹ، سعودی عرب میں 14 گھنٹے 37 منٹ، عمان میں 14 گھنٹے 33 منٹ اور یمن میں 14 گھنٹے 5 منٹ کا دورانیہ۔ پاکستان میں روزے کا دورانیہ 15 گھنٹے 14 منٹ، اسی طرح بھارت میں 14 گھنٹے 9 منٹ اور ایران میں 15 گھنٹے 26 منٹ طویل ہوگا۔ اچھا، بڑی دلچسپ ایک بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بلند ترین عمارت ہے برج خلیفہ، وہ دبئی میں واقع ہے۔ 160 منزلیں ہیں اس عمارت کی، اور یہاں پر جو مقیم افراد ہیں نا نگت، وہ اونچائی کے اعتبار سے سحر اور افطار کے مختلف اوقات کو دیکھیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ 81 منزل سے 150 منزل والے مکین اذان مغرب کے 2 منٹ بعد روزہ افطار کر سکیں گے، اور جو 150 منزل سے 160 منزل کے مکین ہیں وہ اذان کے 3 منٹ بعد روزہ افطار کریں گے، جبکہ فجر کی اذان سے 3 منٹ قبل سحری بند ہو جائے گی۔ جہاں تک برج کی 80 منزل کے مکینوں کا تعلق ہے تو وہ دبئی کے دیگر باشندوں کی طرح مغرب کی اذان ہوتے ہی، افطار اور فجر کی اذان ہوتے ہی سحری ختم کرنے کے پابند ہوں گے۔ ہے نا دلچسپ چیز؟
زبردست تھی آپ نے یہ رپورٹ سنوائی، تو ہمارے سامعین جو ہے وہ بھی ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے آپ کی انفارمیشن سے۔
تو جناب روزوں کے بارے میں یہ دلچسپ معلومات آپ کو سنوائی ہم نے، آئیے اب ایک سنجیدہ موضوع کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے روہنگیا کے بارے میں روہنگیا مسلمانوں کے جو بحران ہیں اور اس بارے میں شروع جب یہ ہوا تھا اس وقت سے رپورٹیں پیش کرتے آئے ہیں ہم اپنے ان پروگراموں میں, تو ہم تھوڑا سا یاد دلائیں کہ میانمار کی ریاست راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور بودھ انتہا پسندوں کے حملوں کا سلسلہ اگست 2017 میں شروع ہوا تھا جو کئی ماہ تک جاری رہا. اقوام متحدہ اور کئی ممالک ان حملوں اور کارروائیوں کو روہنگیا مسلمانوں کی منظم نسل کشی قرار دے چکے ہیں. فسادات اور حملوں سے بچنے کے لیے راکھین سے 7 لاکھ سے زائد افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہجرت کرنا پڑی, جو 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال اب وہیں پر مقیم ہے. اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا افراد کے پناہ گزین کیمپوں کو اب لینڈ سلائڈز اور سیلابوں کا خطرہ ہے, کیونکہ آئندہ ماہ سے برسات کا موسم شروع ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سمندری طوفانوں کا بھی اندیشہ ہے. کاکسس بازار سے رپورٹر ہیں ڈیو گرنبام, وہ بتا رہے ہیں کہ برساتی موسم سے نمٹنے کی تیاری میں کیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سی تشویش ہے, بہت سے خدشات ہیں, جس کے بارے میں ہم آپ کو اس رپورٹ میں تفصیل سے بتاتے ہیں. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
So it's just a matter of putting like a tarpaulin or a sandbag and carrying the water all the way out. So it doesn't actually sit.
مارینا ڈرسپا کی ایک پناہ گزین سے کی جانے والی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک ترپال یا پھر ریت کا ایک تھیلا ہے جس کی مدد سے موسم کی شدت کو روکا جا سکتا ہے, یا پھر یہ کہ پانی ڈلوانوں سے نیچے بہ جائے گا اور اس سے صورتحال کو قابو میں کیا جا سکے گا. مارینا ڈرسبا اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. وہ ایک روہنگیا پناہ گزین کے لیے وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے خاندان کی پناہ کو خطرہ لاحق ہے. یہ پناہ گاہ ایک پہاڑی پر ہے جو مسلسل پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بالآخر ڈھہ سکتی ہے, اور یہ ایک معمول کی صورتحال ہے جو روہنگیا کیمپوں میں درپیش ہے. مارینا ڈرسبا کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ طوفانی موسم کے آغاز کے ساتھ ساتھ زیادہ شدت اختیار کرتا جائے گا, اور پھر صورتحال اور بھی گمبھیر ہو جائے گی جب برساتی موسم شروع ہوگا.
We have landslide risk and we have flooding risks. We also have wind and storm surge risks in different parts of the camps.
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی مارینا ڈرسبا کا کہنا ہے کہ یہاں پر لینڈ سلائڈز یا پھر مٹی کے تودے پھسلنے کا خطرہ موجود ہے. یہاں کیمپوں میں تیز ہوا اور طوفانوں کا اندیشہ بھی ہے, اس لیے ہمارے لیے یہ بات یقینی بنانا ضروری ہے کہ تمام افراد ان خطرات سے آگاہ ہوں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے. اگست 2017 سے 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار سے جنوبی بنگلہ دیش کی طرف آئے تھے, جس کی وجہ ان کے خلاف جاری فوجی کارروائی تھی, اور جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے تحقیق کار کہتے ہیں کہ اس کا مقصد نسلی صفایا تھا, لیکن میانمار ان الزامات سے انکار کرتا ہے. اب یہ پناہ گزین یہاں پر پر ہجوم کیمپوں میں مقیم ہے, اور جن کو ایسے شہر کہا جا سکتا ہے جن کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. موسمی خطرات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ 2 سال پہلے تک جنگل تھا, پھر پناہ گزینوں کی آمد شروع ہوئی تو درختوں کو کاٹ دیا گیا اور پہاڑیوں کو صاف کر کے پناہ گاہیں تیار کی گئیں.
This was a rapid settlement and so we're coming in retroactively trying to retrofit drainage, we're trying to put in different measures to make sure that the slopes are stable.
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی مارینا ڈرسبا کہتی ہیں کہ یہ ایسی بستی تھی جسے فوری طور پر بسایا گیا. ہم تو بات کو پہنچے اور یہ بھی کوشش کی کہ بات کو نکاسی آپ کا بھی بہتر انداز میں بندوبست کیا جائے. ہم مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ پہاڑی ڈھلوانیں مستحکم رہیں. اب اگر اس کیمپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا جاتا تو صورتحال کافی مختلف ہوتی, آپ کو اس کی ساخت بھی مختلف نظر آتی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کیمپوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا, بس ایسے ہی ان کو تیار کر دیا گیا. پناہ گزین اپنی پناہ گاہوں کے باہر ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں, جبکہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور چھتیں بدلی نہیں جا سکتی. کمیونٹی سے امدادی ٹیمیں ان کیمپوں میں آ کر ان کے لیے واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے کسی شدید طوفان کی صورت میں بچاؤ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے.
یہ
محمد ادریس ہیں جو ایک روہنگیا پناہ گزین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تند و تیز ہوا ہے اور ہمیں محفوظ مقامات پر جانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے ساتھ خشک اتنا کھانا لے جانا چاہیے جو کم از کم 3 روز کے لیے کافی ہو. ابھی بھی متعدد خدشات ہیں کہ کسی ممکنہ طوفان سے نمٹنے کے لیے مناسب انداز میں تیاریاں نہیں کی گئیں۔ امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کیمپ نشیبی علاقوں میں واقع ہیں، جن کی وجہ سے انہیں مزید خطرہ بھی ہے۔ بیچے چلانی اردو ویو اے واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آخری حصے میں کچھ زبردست رپورٹس آپ کو سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے جس کی طرف ہم بڑھے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو دو رپورٹیں سنوائیں گے، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی تیار کی ہوئی یہ رپورٹیں ہیں۔ پہلی چھوٹی سی ایک خبر ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحت شدید متاثر ہوئی، اور یہ بات سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے والے نجی سیاحتی اداروں نے بتائی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق پچھلے کئی سالوں کے دوران جنگ بندی لائن پر امن رہا، جس کی وجہ سے دریا، جنگل، پہاڑ، آبشاروں اور قدرتی چشموں سے مزین اس وادی نیلم کو سیاحوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھا۔ ایک نجی سیاحتی کمپنی کے سربراہ خواجہ اویس احمد کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال سیاحوں کی آمد میں کوئی 70% کمی دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی جانب سے سخت بیانات بھی سیاحوں کے علاقے کی سیر میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے نائب ناظم رئیس احمد کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر کشیدگی کی وجہ سے اس سال ابھی تک سیاحوں کی آمد اس طرح نہیں جس طرح گزشتہ برس مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ کئی سرحدی علاقوں میں نسبتاً امن رہا، لیکن سیاحوں کی نظر میں جنگ بندی لائن کے کسی ایک علاقے میں کشیدگی سارے کشمیر پر ہی سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر اطلاعات مشتاق منہاس نے وفاقی حکومت سے سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ زیادہ تر سیاحتی مقام جنگ بندی لائن کے قریب واقع ہیں، اور پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ان علاقوں میں سیاحوں کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو متحارب افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے دوران سیاحوں کو علاقوں سے نکالنا بھی پڑتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم، لیپاتا تاپانی، سماہنی، عباسپور اور جہلم ویلی کے کئی سیاحتی مقام جنگ بندی کی لائن کے قریب ہیں، جبکہ باغ، راولا کوٹ اور میرپور کے کئی سیاحتی مقام جنگ بندی لائن سے کافی دور محفوظ مقامات پر بھی واقع ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آئیے اب ایک اور سیاحتی مقام سوات چلتے ہیں، جہاں ایک مقامی شخص نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے سیاحتی شعبے کو فروغ ملے گا۔ جینے کا تفصیل بتائے گا اس میوزیم کی، جو ایک شخص کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
بہت شکریہ بہجت، میرے خیال میں ہمارے سامعین بھی جانتے اور آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں، کیونکہ عجائب گھروں کا جو اصل کردار ہے وہ تاریخ کا تحفظ ہے۔ عجائب گھروں میں موجود ثقافتی، مذہبی، سائنسی اور تاریخی چیزیں انسان کو اپنے ماضی سے جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میوزیمز میں محفوظ کردہ نمائشیں ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور اس طرح کا تعین کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج میوزیم غیر معمولی علم کے ذرائع ہیں، ہمیں عجائب گھروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس دلچسپی سے اپنے عجائب گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ایک میوزیم ایک قوم اور اس کے بہت سے باشندوں کی ثقافتی تاریخ کے ساتھ ساتھ دوسری ثقافتوں کی تاریخ بھی محفوظ رکھتا ہے۔ میوزیم کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ جیسا کہ بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ہم آپ کو سوات لے کر جائیں گے، جہاں پر سوات کے ایک تاریخی گاؤں اسلام پور میں ایک نجی عجائب گھر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ عجائب گھر میں سینکڑوں سال پرانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ علاقے کے ایک نوجوان امیر خالق نے انتھک کوششوں اور محنت سے یہ پرانی اشیاء اکٹھی کر کے اسے ذاتی بلڈنگ کی زینت بنا کر ایک نجی عجائب گھر کی شکل دی ہے۔ تو ہمارے نمائندے ناصر عالم اسی حوالے سے ہمیں ایک زبردست رپورٹ سنوا رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
سوات کے تاریخی گاؤں اسلام پور کے رہائشی نوجوان نے سال ہا سال محنت کر کے سینکڑوں سال پرانی اشیاء کو اکٹھا کر کے نجی عجائب گھر قائم کر دیا، جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات، سرکاری حکام اور بلدیاتی نمائندوں سمیت عمائدین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور عجائب گھر قائم کرنے پر امیر خالق نامی نوجوان کی کاوشوں کو سراہا۔
یوسفزئی قوم کا جتنے بھی ورثہ ہے انہوں ان کو کلیکٹ کر دیا ہے، اور ہم بھی سب جو ہے نا یہ علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں اس وقت۔ ہم سے جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اپنی یوسفزئی قوم کا جو تاریخی ورثہ ہے ان کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے۔
میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کام ہے، اور یہ ورثہ جو ہے یہ فیوچر کا آنے والے نسل کے لیے ایک میرے خیال میں ایک مشعل راہ ہوگی۔
عجائب گھر قائم کرنے والے نوجوان امیر خالق نے بتایا کہ کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آج ان کا خواب پورا ہو گیا، جس پر انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
تقریباً 10 سال سے یہ ہمارا پروگرام تھا، لیکن الحمدللہ یہ میں نے اپنی کوششوں سے 1 سال میں پورا کیا، اور یہ ہمارے لوگوں کی ثقافت ہے جو کہ کسی کی ہمسا ہے، کسی کا وہ چاری ہے، کسی کا وہ پشتو میں ہم مندرنو اس کو بولتے ہیں، کچھ لاٹین ہے اس کا، کسی کا پرانی ثقافت کی سامان اور اوزار ہے، تلوار ہے اس میں، کسی کے گھر جا کے 2 دفعہ 3 دفعہ تعلق کے اوپر منت کر کے ایک ایک چیز میں نے اکٹھا کی ہے، اور اس طرح چھوٹا سا ہم نے یہ بنوایا ہے۔ یہ ثقافتی ورثہ ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کی ثقافت، ہمارے جو تقریباً 300-400 سال پرانا جو لوگ رہتے ہیں اس کی اوزار سامان سارا اس میں موجود ہے، اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانے اوزار ہیں ہم اکٹھا کریں گے۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون محمد خالق کاکا نے نجی عجائب گھر کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔
میرے خیال میں یہ ایک انوکھا کام ہے، اور یہ علیحدہ میں کہوں گا کہ گاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ یوسفزئی قبیلے کی تاریخ اور اس کے ورثہ کو اس نے جمع کیا ہے، چھوٹی کاوش ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر بہت بڑا بلڈنگ بن جائے گا۔
اسلام پور میں نجی عجائب گھر کے قیام کو اہل علاقہ نے ایک منفرد کارنامہ قرار دے کر اس میں پڑی پرانی اشیاء میں گہری دلچسپی لی، اور دیگر لوگوں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دی۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
یہ تو ہوئی بات میوزیم کے حوالے سے، تو پروگرام کے آخری رپورٹ سے پہلے حسب معمول ہم بہجت کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ بہجت آپ کے لیے کچھ زبردستی رپورٹس لے کر آئی ہیں شوبز سے، تو آئیے سنتے ہیں۔ تو بہجت بتائیے کیا رپورٹس ہیں۔
آغاز کرتے ہیں ہم بھارتی فلموں کے پہلے شو مین راج کپور اور ان کی کئی فلموں میں ہیروئن کردار ادا کرنے والی مشہور اداکارہ نرگس دت کی یادوں سے سجا آر کے اسٹوڈیو فروخت ہو گیا۔ بھارت کا ایک بڑا تجارتی گروپ گوڈریج اس تاریخی اسٹوڈیو کا نیا مالک ہے، جلد ہی یہ اسٹوڈیو ختم کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اب وہاں پر ایک جدید رہائشی کمپلیکس تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ آر کے اسٹوڈیوز میں 1 سال پہلے اچانک آگ لگی تھی، جس سے آر کے فلموں کے تاریخی کاسٹیوم سمیت اسٹوڈیو کا بڑا حصہ جل کر آگ ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد پہلے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں مالی خسارے کے باعث پچھلے سال اسے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اور دوسری خبر ہے ہمارے پاس معروف سنگر مڈونا کی۔ ان کا آج کل ایک بڑا وہ بحرانی صورتحال کا شکار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہیں جس کا شکار وہ خود بھی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں عمر رسیدہ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال ہے، جس کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں ان کے مقابلے میں کم عمر سنگرز کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ ایک برطانوی رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اب وہ اتنی خوبصورت نہیں رہی، اب وہ اچھا گا بھی نہیں سکتی، یا اب ان میں پہلے جیسا ٹیلنٹ نہیں رہا۔ میڈونا نے سن 1982 میں موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا، اس طرح ان کا کیریئر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ وہ دنیا بھر میں 300 ملین ریکارڈز اپنے نام کا کرنے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے ایک تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ فنکار، اور یہ تو میڈونا کا نام ان فنکاروں میں آتا ہے جنہوں نے موسیقی میں ایک بڑا نام پیدا کیا ہے، تو اتنے بڑے فنکار جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان کی وقت اور قدر و قیمت ہے وہ ان کی ہے، ان کو ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو آئیے.
جی بالکل.
تو آئیے اب چلتے ہیں نگت کے پاس اور نگت سے پوچھتے ہیں شوبز میں آپ آج ہمیں کیا سنوا رہے ہیں.
بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. نامور اداکارہ ہے شبنم, اس کے بارے میں تو میرے خیال میں ہر کوئی جانتا ہوگا, اگر جو نہیں جانتا ان کو ہم بتاتے چلیں. یہ ماضی کی خوبصورت اداکارہ رہی ہیں, پاکستان میں فلم انڈسٹری کے لیے انہوں نے کافی ساری فلمیں بھی کی تھیں. خبر یہ ہے کہ شبنم نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق شبنم نے باقی زندگی پاکستان میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی مقصد کے تحت وہ 11 جولائی کو پاکستان پہنچ رہی ہیں. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں قیام کے لیے انہوں نے کراچی میں ایک گھر بھی لے لیا ہے. یاد رہے کہ شبنم نے پاکستان فلم انڈسٹری میں یادگار کام کیا, لیکن چند سال پہلے وہ اپنے آبائی ملک بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی. لیکن بتایا اب یہ جا رہا ہے کہ اب وہ مستقل طور پر پاکستان آئیں گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ ایک ڈرامے کے ذریعے دوبارہ سے شو بز انڈسٹری میں واپسی بھی کرنے جا رہی ہیں. تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم چلیں گے شو بز راؤنڈ اپ کی جانب. شو بز راؤنڈ اپ میں بھی کچھ زبردستی خبریں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. ہمارے نمائندے محمد اویس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کینیڈین گلوکار ڈریک نے بیک وقت 12 ایوارڈ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا. رپورٹس کے مطابق گلوکار ڈریک نے متعدد معروف گانے اور میوزک البم دیے ہیں. تاہم دنیا بھر میں انہیں شہرت گزشتہ برس ریلیز ہونے والے رومانوی گانے ان مائی فیلنگز سے ملی. اس گانے کو انٹرنیٹ پر کروڑوں بار دیکھا جا چکا تھا اور اب اسی گانے نے یہ سب ایوارڈز جیت لیے. سالانہ ایوارڈ شو میں ڈریک کے مشہور زمانہ گانے نے 12 کیٹیگریز میں ایوارڈز جیت کر میوزک کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی. ڈریک کے مجموعی ایوارڈز کی تعداد 27 ہو گئی ہے. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں رنگا رنگ مسلم فیشن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا, جس میں انڈونیشیا کے مختلف حصوں سے معروف فیشن ڈیزائنرز نے حصہ لیا. اس نمائش کے دوران رنگا رنگ فیشن شو کا بھی انعقاد کیا گیا, جس میں حجاب پہنی ماڈلز نے معروف فیشن ڈیزائنرز کے تیار کردہ دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر جلوے بکھیرے. ایونٹ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, جبکہ حجاب کے خوبصورت ڈیزائن شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. کامیڈی فلم رانگ نمبر 2 کا پہلا گانا یاریاں ریلیز کر دیا گیا. یہ گانا سمی خان اور نیلم منیر پر انتہائی خوبصورت لوکیشن پر فلمایا گیا ہے. اس گانے کے بول فاطمہ نجیب کے ہیں, جبکہ محبت کے جذبات اور کامیڈی پر تیرتی یہ کہانی یاسر نواز نے لکھی ہے. رانگ نمبر 2 کے مرکزی کرداروں میں باصلاحیت اداکارہ نیلم منیر اور سمی خان شامل ہیں, جبکہ دیگر کاسٹ میں اداکار جاوید شیخ, دانش نواز, یاسر نواز, احمد حسن, شفقت چیما, ثنا فخر اور دیگر شامل ہیں. یاد رہے کہ یہ فلم عید الفطر پر ریلیز کی جائے گی. ایکشن, ایڈونچر اور کامیڈی سے بھرپور فلم مین ان بلیک 4 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
وی آر اے رومر ریکگنائزبل اونلی ایز دیجا وو اینڈ ڈسمسڈ جسٹ ایز کوئکلی. وی آر دی بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ان دی یونیورس.
آئی نو, آئی وانٹ ان یو وچ میکس می پرفیکٹ فار دس جاب.
مین ان بلیک فرینچائز کی ماضی میں ریلیز کی جانے والی تینوں کڑیاں مداحوں میں بہت مقبول ہوئی تھیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب اس سلسلے میں مین ان بلیک 4 بھی ریلیز کی جا رہی ہے. سنسنی خیز سائنس فکشن فلم کی کہانی ایک بار پھر خطرناک ایلینز کے گرد گھوم رہی ہے, جس سے دنیا کو بچانے کے لیے خلائی مخلوق کے خلاف کاروائی کرنے والی ایجنسی میدان میں آتی ہے. یہ فلم 14 جون کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ہالی ووڈ کی ایڈونچر اور ڈرامے سے بھرپور نئی لائیو ایکشن فینٹیسی فلم الادین کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.
یو
جی
الادین,
ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ پاسٹ دی گارڈز؟
دیٹ واز چیلنجنگ.
یو کین cannot just break into a palace like you own the place.
If you don't have anything, you have to act like you own everything.
Is film ki kahani chirag mein qaid aise jin ke gird ghoom rahi hai jo ehkamat baja lata hai aur jadui kaleen par sawar hokar aasmanon par safar karta hai. Sirf yahi nahi balki jo bhi chirag ragadta hai to ye jin palak jhapakne mein hazir ho jata hai aur chirag ragadne wale se iski khwahish poochta hai. Fantasy aur adventure se bharpoor ye film 24 mai ko cinema gharon ki zeenat banegi.
تو شو بز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر پیٹرک ڈیا تھے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.